Bismillahirrahmanirrahim. فرمایا کہ ایک کوتاہی یہ ہے کہ دوسروں کے دوسری قسم کے کوتاہی ہے کہ ہم دعا غلاموں کی طرح نہیں کرتے بلکہ شکایت کی طرح کرتے. دعا ہمیشہ غلاموں کی طرح کرنی چاہیے نہ کہ شکایت کرنے والوں کی طرح. مثلا یوں کہا جاتا ہے، اے اللہ کیا ہوگا، بس میں تو بالکل ہی تباہ ہو جاؤں گا یا تباہ ہو جاؤں گی، یہ بچے کس پر ڈالوں گی، بس جی میرا تو کہیں ٹھکانہ ہی نہیں رہے گا، اے اللہ ایسا تو نہ کیجیے. گویا شکایت الگ کی جاتی ہے اور رائے الگ دی جاتی ہے. تو اللہ کے سامنے جب دعا کی جائے تو شکایت کا انداز نہ ہو بلکہ غلاموں کی طرح اللہ سے مانگا جائے اور اللہ سے دعا کی جائے. استغفر اللہ، کیا حق تعالیٰ کا یہی ادب ہے، یہی عظمت ہے؟ دعا غلاموں کی طرح اجازت ہے بلکہ محبوب ہے. آگے رضا بالقضاء واجب ہے، ختم پڑا جاتا ہے. تو اس انداز سے دعا کے اندر عام طور پہ یہ کوتاہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ شکایت کر رہا ہوتا ہے اور بس اوقات رائے بھی دے رہا ہوتا ہے. اور اگر ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں یاد ہو جائیں تو بڑی پرتاثیر ہوتی ہے. سب سے زیادہ تاثیر نبی کی سنتوں میں ہے اور نبی کی دعاؤں کے اندر ہے. باقی جتنے وظائف ہوتے ہیں یہ تجربے کی بنیاد پر ہوتے ہیں، کہیں کہیں اثر اس کا ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے جو تاثیر سنت کے اندر ہے اور جو اثر دعاؤں کے اندر ہے وہ تو کسی اور انسان کے تجربے میں نہیں ہو سکتا. کسی انسان کے وظیفے اور تجربے میں وہ تاثیر نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے اور آپ کے سنت عمل کے اندر ہے. لیکن چونکہ وہ پرانے ہیں، کوئی نیا بتاتے تو اس میں کشش زیادہ ہوتی ہے، طبیعت ہے نا. کوئی نئی چیز پتہ لگ جائے، کوئی کہہ دے میاں مصیبت ہے، دو رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لو، ارے بھائی یہ تو سبھی بتاتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دو. اب اسے بتا دو میاں کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کے 121 مرتبہ، 125 مرتبہ یوں نہ کرنا، یوں کرنا. جتنی زیادہ پابندیاں لگاؤ گے اتنا وہ اہتمام سے کرے گا. جتنا زیادہ پابندیاں لگاؤ گے اتنا اہتمام سے کرے گا. ہاں یہ کوئی خاص وظیفہ ہے کہ ٹائم بھی بتا دیا اور حیثیت بھی بتا دی اور مقدار بھی بتا دی، ہاں، اور یہ کوئی خاص چیز ہے. اور اگر یہ کہہ دو مصیبت گھڑی میں دو رکعت صلاۃ حاجت، بھائی تو سب ہی کرتے ہیں، کوئی نئی کوئی وظیفہ بتا دے. ہاں تو طبیعتیں ہیں وہ نئی چیز کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے. لیکن سچ یہ ہے کہ جو تاثیر دعاؤں میں ہے اور جو تاثیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل میں ہے وہ کسی چیز میں نہیں. تو اس لیے ان چیزوں کو بہت اہتمام سے کرنا چاہیے، بہت اہتمام سے. ایک وصیت کے متعلق بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ بعض اوقات مریض اپنے باپ کے لیے خلاف شرع وصیت کرتا ہے اور کوئی اس کو تنبیہ بھی نہیں کرتا تاکہ اس کی اصلاح ہو جاوے. بعض اوقات دوسرے لوگ مریض کو ایسی وصیتوں کے رائے اور ترغیب دیتے ہیں، مثلا ثلث سے زیادہ کی وصیت، یا کسی وارث جائز کو محروم کرنے کی وصیت، یا کسی معصیت کی وصیت کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کام پر یا فلاں جگہ پر خرچ کر دینا، جہاں بدعت ہوا کرتی ہے اور جہاں تفاخر ہوا کرتا ہے. تو وہ یہ ساری وصیتیں غلط ہیں اور ناجائز ہیں، تو اس موقع پہ اس سے احتیاط کرنی چاہیے. بس اوقات آدمی مرتے مرتے بھی ایسی غلطیاں کر جاتا ہے کہ ساری زندگی جب تک دنیا رہتی ہے وبال اسے ملتا رہتا ہے. جہالت ہے، لا علمی ہے، اور کوئی بتانے والا بھی نہیں ہوتا کہ میاں اس موقع پہ یہ وصیت کرنا جائز نہیں ہے، وصیت کرنا جائز نہیں ہے. مثلاً بھائی میرے مرنے کے بعد جو ہے میری جمعرات ضرور کر دینا اور کرتے ہی رہنا، اولاد کو وصیت کر کے جا رہا، میری برسی میں کوتاہی نہ کرنا، یہ کرتے ہی رہنا. ہاں تو ایسی خرافات کے لیے وصیت کر جانا ظاہر ہے یہ گناہ ہے اور اس کا نقصان ہے. اسی طرح ان کاموں کے لیے کچھ وقف کر جانا اس کا بھی یہی حکم ہے. مثلا یہ کہہ دیا کہ فلاں جگہ پر میرا پیسہ لگا دینا، اور پتہ ہے وہاں بدعت ہوتی ہے، اور پتہ ہے وہاں گناہ ہوتے ہیں، اور پتہ ہے وہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے، اور وہاں کے لیے اس نے وصیت کر دی ہے، تو جب تک وہاں گناہ ہوتے رہیں گے اس کا وبال اسے ہوتا رہے گا. اب تو بس اوقات عام اسپتالوں کے اندر بھی خرچ کرنے میں ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ اسپتال بھی گناہوں کا ملغوبہ بن چکے، ملغوبہ بن چکے. جہاں جراثیم سے بچنے کا بہت اہتمام ہوتا ہے، بدقسمتی سے گناہوں کے جراثیم سے بچنے کا وہاں اہتمام ہی نہیں، اس لیے کہ ان جراثیم کے بارے میں 21 سال 22 سال پڑا ہوتا ہے کہ اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا گناہوں سے ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں کہ تمہارے ابا و اجداد نے ان کا نام بھی نہیں سنا، لیکن اس کی فکر نہیں، چونکہ وہ پڑا نہیں ہے، وہ پڑا نہیں ہے، وہ سنا نہیں ہے. اس لیے گناہوں کی نحوست سے نہیں بچتے، کچرا جراثیم ہوں گے اس سے بہت احتیاط ہوتی ہے، اس سے بھی ہونی چاہیے، وہ بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، نظافت طہارت، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے گناہوں کے جراثیم بھی نہیں ہونے چاہیے، گناہوں کے جراثیم بھی نہیں ہونے چاہیے. تو جہاں ان چیزوں کا آدمی اہتمام کرتا ہے وہاں ان چیزوں کا بھی اہتمام ہو تو کیا حرج ہے، برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے. عبادت تو اللہ کے لیے عبادت کے انداز میں کرنی چاہیے، عبادت تو عبادت کے انداز میں کرنی چاہیے، نیکی تو نیکی کے انداز میں کرنی چاہیے. تو بہرحال گناہ تو گناہ ہے، تو کہیں بھی ایسی جگہ پر مال خرچ کرنا جہاں کھلے اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں، اور جہاں بدعات اور خرافات ہو رہی ہوں، اور وصیت کر کے جا رہا ہے، تو یہ وصیت ناجائز ہے. ورثاء کے لیے اس پر عمل کرنا بھی جائز نہیں ہے، ورثاء کے لیے اس پہ عمل کرنا بھی جائز نہیں ہے. ہمارے ہاں آلت نظر میں بلا وجہ بسا اوقات رونے پیٹنے کے پیٹا جاتا ہے، حالانکہ ایسے موقع پہ حالت نظر میں رونے پیٹنے کے بجائے اس کو کلمے کی تلقین اور اس کے خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے. آگے ہو جائیں، آگے ہو جائیں، بہت ہی آگے ہو جائیں. اس وقت کی کوتاہیوں میں عورتیں زیادہ مبتلا ہیں، مثلا اس وقت بجائے اس کے کلمہ پڑھیں، حق تعالیٰ سے میت کی سہولت اور خاتمہ بالخیر کی دعا کریں، رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہیں، کلمات جزا فضا کی کہتی ہیں، اگر مریض سے کچھ ہوش ہوا تو وہ پریشان ہوتا ہے، اور اس پریشانی سے دو خرابیاں ہیں، کبھی تو نا امیدی سے دل شکستہ ہوتا ہے، اگر اس وقت نا امیدی نہ ہوئی ہو اور مریض کی دل شکنی خود مذموم ہے. حدیث میں نص ہے مریض کو امید دلایا کرو، اس وقت تو اس وقت سے تو کوئی بھی نہیں ٹل سکتا، لیکن اس کا دل خوش ہو جاتا ہے. یہ حرکت اس حکم کے اس قدر خلاف ہے، اور کبھی اس سے وہ خلق کی طرف مشغول ہو جاتا ہے، مخلوق کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ وقت خالص اللہ کی طرف توجہ کرنے کا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ خود بھی اس عالم کی طرف بلا ضرورت شرعیہ متوجہ نہ ہو تو اور آخرت کی طرف متوجہ ہو، اور اس کے ارد گرد رہنے والے بھی ایسا طرز عمل اختیار کریں تاکہ وہ بھی آخرت کی طرف متوجہ ہونے والا. تو بس اوقات اس موقع پہ اس انداز سے اور اس قسم کی چیزیں اختیار کی جاتی ہیں کہ وہ بیچارہ مایوس ہونے لگتا ہے یا اسے تکلیف ہونے لگتی ہے. تو ظاہر ہے مریض کے ساتھ یہ دونوں چیزیں بڑی زیادتی کی ہیں. اس موقع پہ تو دل ہی دل میں دعا کرنی چاہیے، اللہ اس کا خاتمہ اچھا کر دے. اس موقع پہ تو کلمہ پڑھنا چاہیے تاکہ وہ بھی سن کر وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دے. یہ کرنے کے کام ہوتے ہیں. اور اس موقع پہ کوئی ایسی چیز جس سے وہ دنیا کی طرف متوجہ ہو اور مخلوق کی طرف متوجہ ہو اس سے احتیاط کرنی چاہیے. غرض اس نامعقول حرکت سے پریشانی در پریشانی ہوتی ہے. مثلا بعض عورتیں اس وقت اس کو بی بی کو سامنے لا کر کھڑا کرتی ہیں، یا کبھی بی بی صاحبہ خود ہی تشریف لا کر کھڑی ہوتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ اس کو یا مجھ کو کس پر چھوڑ کے جاتے ہو، ہم تم جا رہے ہو، یہ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ تو ظاہر ہے یہ سب جہالت کی باتیں ہیں اور دین سے دوری کی باتیں ہیں، اور یہ کوئی خیر خائی نہیں ہے بلکہ مریض کے ساتھ اور جانے والے کے ساتھ نا انصافی ہے اور زیادتی ہو رہی ہوتی ہے. غرض اس میں ایک تو پریشانی یہ ہے کہ دوسرے وہی مخلوق کی طرف اس کو متوجہ کرنا جس کا اوپر ذکر ہوا. اس طرح بعض مرد بھی جو زنانہ مزاج کے ہیں وہ بھی یہی نشہ اصلاح حرکت کرتے ہیں. بعض مردوں کا مزاج بھی عورتوں کی طرح ہوتا ہے، وہ بھی یہی حرکت کرتے ہیں. اس واسطے سخت ضرورت اس امر کی ہے کہ قرب موت کے وقت میت کے پاس عاقل دیندار لوگ ہوں. وہ ضروری ہے اس موقع پہ دیندار لوگ اس کے قریب ہوں، اور تاکہ اس موقع پہ جو شریعت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے وہ ہماری رہنمائی کر سکے. لیکن اب تو بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اللہ حفاظت فرمائے، اسپتالوں کی زندگیاں گزرتی ہیں اور وہاں جو ماحول ہوتا ہے. اس لیے اللہ سے ہمیشہ اچھی موت مانگنی چاہیے اور خاتمہ اچھا مانگنا چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت پیاری دعا اپنی امت کو سکھا کے گئے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، اللہ میری زندگی کا آخری پہرا اچھا کر دے، وخیر عملی خواتمہ ہو اور میرے خاتمے کا عمل اچھا کر دے، وخیر ایام یوم القا کرفی اور جس دن میری آپ سے ملاقات ہو میری زندگی کا سب سے اچھا دن وہ کر دے. کتنی پیاری دعا، کتنی پیاری دعا. اس لیے کہ ساری زندگی کی محنت کا نتیجہ تو آج آخری دن ہے. خاتمہ کیسے ہوتا ہے؟ خاتمہ کتنا کیسا ہوتا ہے؟ کتنی اہم بات ہے، کتنی اہم بات ہے. اللہ کرے ہمارا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ ہو، تاکہ جب ہم جا رہے ہوں تو نیک لوگ ہمارے ارد گرد ہوں. کیونکہ جیسی زندگی جن لوگوں سے گزرتی ہے وہی لوگ پھر موت کے وقت بھی ساتھ ہوتے ہیں. اولادوں کو نیک بنایا، بچیوں کو نیک بنایا، گھروں میں نیکی کا ماحول بنایا، تو موت کے وقت بھی نیک لوگ ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور ساری زندگی اگر دنیا ہی دنیا سکھائی ہے تو جب جا رہے ہوں گے تو دنیا پرستی ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوں گے، دنیا والی ہوں گے. تو زندگی نیکی کے ساتھ ہو، نیک لوگوں کے ساتھ ہو، تاکہ ایسے موقع پہ دیندار لوگ ہمارے ساتھ ہوں. نہلانے والے دیندار ہوں، نہلانے والی اولاد ہو. سبحان اللہ. اب لوگ ڈرتے ہیں میت کو ہاتھ لگاتے، ساری زندگی ابا ابا، ہاں، اور جب چلنے گئے تو نہلانے کے لیے کوئی تیار نہیں، قریب آنے کے لیے کوئی تیار نہیں، قبر میں اترنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں نیکی کی زندگی نصیب فرما دے اور نیکوں کا ساتھ نصیب فرما دے. پیغمبر کی ایک دعا ہے، پیغمبر دعا کیا کرتے تھے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ اسلام پہ خاتمہ دے دے اور نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر فرما دے. توفن، پیغمبر دعا کر رہے ہیں جہاں گناہ کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی خاتمے کے لیے اللہ سے خاص دعا کر، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ مسلمانی پہ موت دے دے اور نیک لوگوں کا میرا معاملہ فرما دے، نیک لوگوں کا میرا معاملہ فرما دے. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، پیغمبر. تو یہ دعائیں کرتے رہنی چاہیے. یہ بات ضرور ذہن میں نشین میں رہے کہ اس معاملے میں علماء کا ارشاد یہ ہے کہ اگر وہ ہوش میں ہو تو اس کو بسہولت کلمہ اور استغفار کی طرف متوجہ کرے، اور جب وہ ایک بار پڑھ لے، توبہ کر لے، پھر چھوڑ دے، پھر جب تک وہ کوئی دنیا کا نام نہ کرے دوبارہ پڑھنے کو نہ کہیں۔ وہ مرض میں اور نظام میں پریشان ہوتا ہے، اگر اس کے قلب میں تنگی پیدا ہو اور کلمہ استغفار سے نعوذ باللہ کراہت اور ناگواری ہوئی یا نہ خدا نہ خواستہ منہ سے اس کا انکار نکل گیا تو کس درجہ بری بات ہے۔ بس ایسے موقع پہ حکم دینے کے بجائے، اصرار کرنے کے بجائے خود ہی پڑھتے رہیں تاکہ وہ بھی پڑھ لے، اور جب وہ ایک مرتبہ پڑھ لے تو پھر خاموش رہ جائے، اس لیے کہ اصل تو یہی ہے کہ خاتمہ کس پہ ہوا، کہ سب سے آخری کلمہ اس کی زبان پر کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام آیا، استغفار آیا، سب سے آخری کلمہ یہ تھا۔ ہاں پھر اگر اس نے کوئی دنیاوی بات کر لی تو پھر پڑھنا شروع کر دو، ماحول بنا دو تاکہ پھر اس کی آخری بات ہوئی لا الہ الا اللہ والی ہو اور استغفار والی ہو، تو پھر بہتر بات ہے۔ ایک بے احتیاطی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس وقت اکثر نامحرم عورتیں بھی اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں، گویا پردہ ضروری نہیں ہوتا۔ سو اگر اس کو اتنا ہوش ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا اور سمجھتا ہے، تب تو اس کے سامنے آنا ایسا ہے جیسے تندرست کے سامنے آنا، جیسے وہ حرام ہے ایسے یہ بھی حرام ہے۔ مرض سے احکام معاف نہیں ہو گئے، اگر اس کو اتنا ہوش نہیں ہے تو بہت سے اس نے نہ دیکھا، مگر ان عورتوں نے اس نامحرم مرد کو بلا ضرورت دیکھا، جس کی ممانعت حدیث میں ہے۔ تو دونوں بھی، تو آپ نے فرمایا کیا تم بھی اندھی ہو گئی ہو؟ تو اس لیے جہاں فتنے کا اندیشہ ہے تو وہاں حتی الامکان اس سے بھی احتیاط کی جائے، اس سے بھی احتیاط کی جائے، اور کہا جائے کہ اس وقت تو کسی مفسدے کا احتمال نہیں ہے، تو ثواب یہ ہے، اول تو حکم عام ہے، مفسدہ کی قید نہیں، دوسرا ہم نے مفسدہ بھی دیکھا، بعض عورتیں اس وقت دیکھ کر عاشق ہو گئیں اور عمر بھر خیالات نجس میں مبتلا رہیں، گو اس سے نقصان ہوا اور ان کی آنکھوں نے زنا کر لیا۔ تو اس لیے احتیاط ہی ضروری ہوتی ہے کہ ایسے موقع پہ کوئی ایسا کام، کوئی نامحرم مرد یا کوئی نامحرم عورت، ہاں مرد کے سامنے عورت اور عورت کے سامنے مرد نہ آئے، وہ گناہ کی بات۔ بس یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں، اگر جانے والا وصیت نہ کرے کہ میری اتنی نمازیں رہ گئیں یا میرا اتنے روزے رہ گئے، ان کا فدیہ ادا کر دینا، اگر یہ وصیت نہ کی تو پھر مشترکہ مال سے وصیت کرنے کی اجازت نہیں، پھر پہلے وراثت تقسیم کر دو، اور وراثت تقسیم کرنے کے بعد کوئی بیٹا یہ چاہے کہ اپنے باپ کی طرف سے یہ فدیہ دے دے، پھر دے دے گا۔ ہاں اگر وہ وصیت کر کے گیا تو پھر وصیت کرنے کی وجہ سے میراث تقسیم سے پہلے وصیت پر عمل ہوگا، لیکن اگر اس نے وصیت نہیں کی اور روزے اور نمازیں اس کے ذمے رہ گئی، وصیت بھی نہیں کی، تو سب سے پہلے وراثت تقسیم ہوگا۔ وراثت تقسیم کرنے کے بعد بیوی چاہ لے تو وہ اپنی طرف سے دے دے، بیٹا جو چاہے وہ اپنی طرف سے دے دے، بہن بیٹی چاہے تو وہ اپنی طرف سے دے دے، اس صورت کے اندر وراثت سے پہلے مشترکہ مال سے خرچ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ فرمایا میت اگر وصیت نہ کرے تو اس کی نماز اور روزے کا فدیہ ترکہ کے مشترکے سے نہ دے۔ بس ان میں سے ایک کوتاہی یہ بھی ہے کہ بعض تقویٰ کے جوش میں آ کر ترکہ مشترکہ میں بلا وصیت میت نماز روزے کا فدیہ دلوا دیتے ہیں، سو اس میں حکم یہ ہے کہ اگر وصیت کرے تو ثلث میں سے دینا حق ورثاء پر مقدم ہے، اگر وصیت نہ کرے تو جس کو دینا ہو وہ خاص اپنے حصے سے دے، وہ اجتماعی مال سے نہ دے۔ بس اوقات آدمی کوئی زیادہ ہی بزرگ بنا ہوتا ہے، کرنے نہیں بھائی پہلے ابا اماں کے جو نا وہ فدیہ دیں گے، تو اس نے کہا ہی نہیں تو کیسے فدیہ دیں گے، اس لیے کہ اس کے جانے کے بعد تو اولاد کا حق اس مال پہ آ گیا، وراثت تقسیم ہو، اب جس نے دینا ہے اپنے اپنے دے دے. ایک کوتاہی یہ کرتے ہیں، قبر میں رکھنے کے بعد اس کا منہ کھول کر قبر کو دکھانا ضروری سمجھتے ہیں. شریعت میں اس کی کچھ اصل نہیں، کچھ اصل نہیں. ایک کوتاہی یہ بھی ہے کہ بعض قبر پختہ بنا دیتے ہیں جس کے بارے میں حدیث کی نص ہے اور اس میں ممانعت آئی. قبر کچی ہونی چاہیے اور اسے پختہ نہیں کرنا چاہیے. اور ایک بڑی کوتاہی یہ ہے، بعض لوگ لڑکیوں کو میراث نہیں دیتے، جو نص سے قرآن حرام اور ظلم ہے. یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی شادی میں سے دے دیا تھا، ہم نے اس کو بہت سارا جہیز دے دیا تھا، اس کا حصہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے عرض کیا تھا جمعے کے دن کے اندر بھی یہ بات عرض کی کہ آپس کے تعلقات کی ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ بالکل ملکیت واضح نہیں ہوتی. بیٹا باپ کے ساتھ کاروبار میں ہے اور کوئی پتہ نہیں اس کی کیا حیثیت ہے، ملازم ہے، باپ کی مددگار ہے، یا اس کاروبار میں کچھ حصے کا پارٹنر ہے، کچھ نہیں پتا. جب کچھ نہیں پتا، باپ کا انتقال ہو گیا، اب وہ کہتا ہے کاروبار میرا ہے اس لیے کہ میں نے کام کیا، حالانکہ اس کا تو نہیں ہے، وہ تو باپ کا تھا. بیٹی کا بھی حصہ ہوگا، دوسرے بھائیوں کا بھی حصہ ہوگا. اب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام میں شریک ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد دوسرا بیٹا بھی شریک ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد تیسرا بیٹا بھی شریک ہو گیا، اور ہر آدمی جو ضرورت ہے وہاں سے پیسے نکال رہا ہے. اب جب بچے بڑے ہو گئے، شادیاں ہو گئیں، معاملے اتنے الجھ گئے، اب لڑنے لگ گئے کہ تو نے زیادہ کھایا تو میں نے کم کھایا. اگر ان سے پہلے کہہ دیا جائے کہ میاں اپنی ملکیت واضح کر دو، کہتے ہیں بھائی باپ بیٹے میں کیا ملکیت واضح ہوتی ہے، بھائی بہن میں کیا ملکیت کی بات ہوتی ہے، وہاں تو بڑی محبت کا اظہار ہے اور اب ایک دوسرے کا منہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رہو تو بھائیوں کی طرح، معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح. رہو بھائیوں کی طرح، معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح. جہاں لین دین کا مسئلہ ہے، تجارت کا مسئلہ ہے، پیسوں کا مسئلہ ہے، کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے، مالی حقوق کا مسئلہ ہے، ایسا معاملہ کرو جیسے اجنبیوں کے ساتھ. لکھ لو، واضح کر لو، تحریر کر لو، ملکیت واضح کر دو. ہاں، اس کے بعد پھر احسان کرتے رہو، ہمدردی کرتے رہو، ایثار کرتے رہو، اچھا ہوگا. اگر ملکیتیں واضح نہیں ہوئی اور تم نے ہدیہ دینا شروع کر دیے، لوگ بولیں گے حق تو میرا دیتا نہیں، بڑے ہدیہ دے رہا ہے، حق تو میرا کھا رہا ہے، حق تو میرا کھا رہا. باپ نے گھر بنایا، بیٹے کی آمدنی تھی، بیٹے نے بھی پیسے لگانا شروع کر دیے، دوسرا بیٹا ہے اس نے بھی تھوڑے سے پیسے ملا دیے. یہ کچھ نہیں پتا کہ یہ بیٹے جو پیسے دے رہے ہیں باپ کو قرضہ دے رہے ہیں، گھر میں پارٹنر بن رہے ہیں، یا ویسی مدد کر رہے ہیں باپ کی. اب باپ کا انتقال ہو گیا، اب کہہ رہے ہیں یہ گھر کس کا ہے، ایک کہتا ہے میرا ہے، ایک کہتا ہے میرا ہے. واضح نہیں کہ تم نے جو یہاں پیسے لگائے تھے کس حیثیت سے لگائے تھے. تو بس اوقات نماز بھی چل رہی ہوتی ہے، روزے بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور دوسروں کا حق بھی کھا رہا ہوتا ہے. اور کیوں دوسروں کا حق کھا رہا ہوتا ہے؟ یہ جو دوسروں کا حق کھا رہا ہے، بدیانتی بھی نہیں کھا رہا، اس کی نیت نہیں خراب، یہ دوسروں کا مال نہیں کھانا چاہتا، لیکن جہالت، لا علمی، اور کھا رہا ہے دوسروں کا مال. حالانکہ اس کی نیت نہیں ہوتی میں دوسروں کا مال کھاؤں، لیکن کبھی زحمت ہی نہیں کی کہ ان معاملات کو بھی پوچھ لیا جائے، شریعت سے رہنمائی لی جائے. اور بس اوقات معاملات وراثت کے اور ان چیزوں کے اتنے الجھ جاتے ہیں، اس لیے کہ باپ چلا گیا، بیٹے چلے گئے، اب پوتے آ گئے، اور چیزوں کی مالیت ہزاروں سے کروڑوں میں پہنچ گئی. اب کیا کریں؟ اب تو بڑا مشکل تھا. پہلے وہ ہزاروں میں دینا آسان تھا، اب تو کروڑوں میں بات ہو گئی، اب بڑا مشکل ہو جاتا. تو اس لیے میرے عزیزو، ہمارا دین، معاملات اور معاشرت تین حصوں کا ہے اور عبادت ایک حصے کا ہے. تین حصے معاشرت اور معاملات ہیں، ایک حصہ صرف کس کا ہے؟ عبادت کا ہے. اور اگر معاملات اور معاشرت نہیں تو یہ جو عبادت کا حصہ ہے یہ بھی بے روح ہو جائے گا، یہ بھی بے روح ہو جائے گا. اللہ رب العزت ہماری مدد بھی فرمائے اور ہمیں دین کی صحیح رہنمائی بھی فرمائے اور ہمارے لیے عمل کرنا بھی آسان فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم آئنا علی ذکریک و شکریک و حسن عبادتک، اللہم آئنا علی ذکریک و شکریک و حسن عبادتک. اے اللہ، اپنے فضل سے اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اپنی محبت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ، گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما. اے اللہ، آپ جیسے چاہتے ہیں ویسے زندگی گزارنا نصیب فرما. اے اللہ، عبادات بھی نصیب فرما اور اخلاق اور اعمال میں اور معاملات میں دین زندہ کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما. اے اللہ، معاشرت کا دین بھی نصیب فرما. اے مولا کریم، معاملات کا دین بھی نصیب فرما. اے مولا کریم، اپنے فضل سے حلال نصیب فرما. لقمہ حرام سے ہمیشہ ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ، حلال نصیب فرما، برکت والا نصیب فرما. اے اللہ، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے برکت والی زندگی، برکت والی صحت، برکت والی روزی نصیب فرما. اے اللہ، ہمارا ظاہر بھی اپنے پسند کا فرما، ہمارا باطن بھی اپنا پسند کا فرما. اے اللہ، ظاہری باطنی ہر قسم کی کوتاہیوں سے، کمزوریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہمیشہ اپنے بچوں کی، بچیوں کی تربیت کے، تعلیم کے، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، تمام ہی حاضرین کو اپنی چاہت والی، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.